بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد. مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ رب العجم معرف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب شدہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات ہیں، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ پہلے مشائخ مراقبات کو سونے کے وقت بتایا کرتے تھے، مگر اب تو لوگ تھک کر چارپائی پر لیٹے اور فوراً سو گئے، اس لیے کسی نماز کے بعد مراقبہ اور محاسبہ اپنے اعمال کا کر لیا جاوے، یعنی جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، قیامت کے ہولناک مناظر، قیامت کی پیشی کو یاد کر لیا جائے. دو تین منٹ ہی کافی ہیں. مراقبہ ہو کہ ہم نے آج کیا کیا عمل کیا، محاسبہ ہو کہ ہم نے ٹھیک عمل کیا یا نہیں کیا، جو تعلیمات دین کی ہم سنتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا تو کس درجہ ہوا، کوتاہی ہو تو اس پر معافی مانگے، پھر اس مراقبے کا فائدہ ہے. محض مراقبہ کر لینے سے انسان ڈر جائے گا اور جو رہے صحیح اعمال ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے. اصل چیز مراقبہ اور محاسبہ ہے، کہ مراقبہ ان دوزخ کے عذاب کا کرے، قیامت کے ہولناک مناظر کا کرے، یا حساب کتاب اور پیشی کا، لیکن اصل چیز محاسبہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی کے یہاں ملازم تھا، ہر سودا لانے میں 4 روپے کے اندر 1 روپیہ بچا لیتا تھا. مالک نے کہا، اچھا میرا نام اس برتن میں کندھا کرا کے لاؤ. فی حرف وہ 1 روپیہ لیتا ہے، میرے نام میں 4 حرف ہیں، 4 روپے لے جا، دیکھوں کیسے تو پیسے بچاتا ہے. مالک کا نام محسن تھا، یہ گیا اور نام کندہ کرنے والے سے کہا کہ اس برتن پر مچش لکھ دے. مچش یعنی میم، چا اور شین، 3 حرف ہو گئے، لیکن نقطے بعد میں لگانا. جب اس نے محس لکھ دیا، یعنی ابھی نقطے نہیں ڈالے تھے، میم ہا اور شین لکھ دیا، اس طرح لکھ دیا، تو کہا اب کتنے نقطے لگانا ہے؟ اس نے کہا 6 نقطے. اس نے کہا اچھا 5 نقطے میں معاف کرتا ہوں، صرف 1 نقطہ آخری حرف کے اندر لگا دے. اور اس نے کہا کہ اب مچش کے 3 حرفوں کے 3 روپے لے لے، اور 5 نقطے معاف کرنے کا شکریہ بھی ادا کر، اور 1 روپیہ بھی بچا لیا. مالک حیران رہ گیا اس کی ذہانت. ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی خاموش مجلس بھی ہونی چاہیے. ایک دفعہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحم اللہ کے یہاں آدھے گھنٹے تک خاموش مجلس تھی، حضرت بھی ذکر میں مشغول اور تمام مجلس بھی ذکر میں خاموشی سے مشغول تھی، کسی کو بولنے کی اجازت نہ تھی. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کو یہ ملفوظ نقل فرمایا کہ حدیہ شاہد محبت ہے، اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس وقت جنہوں نے ہدیہ نہیں دیا وہ کاملین محبت سے ہیں، اور ہدیہ دینے والے ابھی مبتدی ہیں. عجیب محفوظ ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل فرمایا کہ ہدیہ شاہد محبت ہے، اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس وقت جنہوں نے ہدیہ نہیں دیا وہ کاملین محبت سے ہیں، اور ہدیہ دینے والے ابھی مبتدی ہیں. تشریح از مرتب، یعنی ہمارے تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. یہ ارشاد اس وقت فرمایا جبکہ حضرت اقدس دامت برکاتہ کو بعض احباب ایک مجلس میں کچھ ہدیہ دینے لگے، تو ارشاد فرمایا کہ ہدیے کے آداب سے یہ ہے کہ یوں عرض کرے کہ مجھے تنہائی میں کچھ کہنا ہے، اس طرح تنہائی میں ہدیہ دینا چاہیے. پھر ملفوظ جو مذکور ہوا ارشاد فرما کر ہدیہ نہ دینے والوں کی کس طرح تسلی فرمائی. وہاں کے بعض حضرات نے احقر سے کہا کہ حضرت والا کا یہ عمل بہت ہی بلند عمل ہے، یعنی مسلمانوں کی تطیب قلوب اور دلجوئی کا کس قدر اہتمام، اور کتنے لطیف انداز سے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ مساجد میں روشنی کی کیفیت زیادہ ہو تو مضائقہ نہیں، جتنی ضرورت ہو زیادہ نمبروں کا بلب استعمال کریں مگر تعدد اور تکثر نہ ہو، یعنی بلب کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو جو چراغاں کے مشابہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے زیادہ اقربا تو آخرت میں ہیں، جب زیادہ خاندان وہاں ہے تو یہاں سے جو بھی چلا گیا اقل خاندان سے اکثر خاندان کی طرف گیا، پردیش سے وطن گیا، اس تصور سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے زیادہ اقربا تو آخرت میں ہیں، جب زیادہ خاندان وہاں ہیں تو یہاں سے جو بھی چلا گیا اقل خاندان سے، یعنی کم لوگوں میں سے، اکثر خاندان یعنی زیادہ لوگ، جو اکثر جہاں لوگ موجود ہیں، ہمارا اکثر آبا و اجداد ظاہر ہے کہ آخرت میں ہیں، تو فرمایا کہ اقل خاندان سے اکثر خاندان کی طرف گیا، پردیش سے وطن گیا، اس تصور سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم
بھائی آپ کی عادت زور سے بولنے کی نہیں جاتی، کیا وجہ ہے کہ بار بار تنبیہ کے باوجود آتے بھی ہمیشہ بولتے ہوئے ہیں، کبھی خاموش بھی آنا چاہیے اور پھر اتنی زور سے بولتے ہیں کہ بند شیشوں میں سے آواز اندر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟
ارشاد فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے کس طرح چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں؟ آج ہر طرف سے پریشانی کی شکایت آتی ہے لیکن اصل علاج کیا ہے اس طرف خیال نہیں جاتا، اسباب رضا کی تو فکر ہے مگر ضد رضا یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام اعمال سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے کس طرح چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں؟ آج ہر طرف سے پریشانی کی شکایت آتی ہے لیکن اصل علاج کیا ہے اس طرف خیال نہیں جاتا، اسباب رضا کی تو فکر ہے مگر ضد رضا یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ حرام اعمال سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ اور وظائف کا اختیار کرنا آسان ہے مگر گناہوں کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے، جیسے سہارنپور کا گنا چوسنا تو آسان اور لذیذ ہے مگر کسی کے منہ سے گنا چھین لینا مشکل ہے، اسی طرح نفس کو جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے ان کو چھڑانا نفس پر بہت شاق ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ ایسے وائز کو بھی پسند نہیں کرتے جو برائیوں پر روک ٹوک اور گناہوں کے ترک پر وعظ کہتا ہو۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ ان آیات میں چند اصول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض گناہوں کے اثرات سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ان آیات میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، اس سے معاصی کے ارتکاب سے احتیاط کی نہایت اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ احسان جتا کر اور اذیت دے کر، کسی کو اذیت دینا، اس سے معاصی کے ارتکاب سے احتیاط کی نہایت اہمیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ احسان جتلا کر اپنے نیک اعمال کو ضائع کرنا ہے، اسی طرح لوگوں کو اذیت دے کر اپنے نیک اعمال ہبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب دین کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو بعض کے لیے تو نئی ہوتی ہے اور بعض کے لیے اس کا تکرار ہو جاتا ہے جس سے استحضار ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دین کی باتیں سننے کے بعد اگر یاد نہ رہ سکیں تو بھی ان کا نفع ضرور ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم کو دو ہفتے قبل کی غذائیں تو یاد نہیں رہتی کہ کیا کھایا کیا کھایا تھا، مگر ان کی طاقتیں ہمارے جسم میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی کتابیں دیکھنا اور بزرگوں کا آواز سننا ہر حالت میں مفید ہے، خواہ یاد رہیں یا بھول جائیں، ان کے اثرات روح میں باقی رہ جاتے ہیں، جن کی طاقت سے اعمال صالحہ کی ہمت اور توفیق ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ بڑے بوڑھوں کا مشورہ بڑے کام کا ہوتا ہے۔ کچھ نوجوان کسی کے ولیمے میں مدعو ہوئے۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ ہم کو بھی لے چلو، شاید میرا مشورہ تمہارے کام آوے، لیکن میزبان کو نہ بتانا اور ہم کو کہیں دور چھپا دینا۔ جب دسترخوان بچھا، کھانا آیا، تو ہر نوجوان کے ہاتھ پر میزبان نے کھپچی باندھ دی، جس کی وجہ سے ہاتھ منہ کی طرف نہ مڑ سکا اور سیدھا کھینچا رہا۔ یہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ کھانا کس طرح کھائیں گے۔ ایک نوجوان جلدی سے اٹھا اور بڑے میاں سے مشورہ کیا۔ بڑے میاں نے کہا کہ کیا فکر ہے، تم دوسرے کے منہ میں کھلا دینا، دوسرا تمہارے منہ میں کھلا دے گا، اس طرح ہاتھوں کے مڑے بغیر کام چل جائے گا۔ حضرت اقدس نے مزاحن یہ حکایت سنائی، اس سے سامعین احباب سب ہنس پڑے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرہ ولکل شرۃ فترہ فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن اشیر الیہ بالاصابع فلا تعدوه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز میں حرص و نشاط ہے، یعنی زیادتی اور انہماک، اور ہر زیادتی میں سستی ہے، یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا، یعنی افراط و تفریط سے بچا رہا، تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے، یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے۔ اور اگر اس کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی اور مبالغہ کیا تھا اور وہ مشہور ہو گیا تھا، تو تم اس کو صالح اور عابد شمار نہ کرو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض عبادت گزار شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انہماک کرتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے۔ بس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے۔ اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کونوا مع الصادقین، ترجمہ صادقین کے ساتھ رہو، اور مراد صادقین سے مشائخ و بزرگان دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، لباس کی سنتوں کے بیان میں سے نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا۔ سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے۔ قمیض یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں پھر دایاں ہاتھ۔ اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دایاں۔ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں، اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سن 6 ہجرت کے غزوات کے بیان میں. اسی سن میں حدیبیہ کے قبل واقعی نے چند سرایا ذکر کیے ہیں، مثلا ربیع الاول یا آخر میں عکاشہ بن محصن کو 40 ہمراہیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجا. وہ لوگ خبر سن کر بھاگ گئے اور ان کے 200 اونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کر مدینہ آ گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح کو ذوالقصہ کی طرف بھیجا، وہ لوگ بھی بھاگ گئے. ایک شخص ہاتھ آیا وہ مسلمان ہو گیا، اور محمد بن مسلمہ کو 10 آدمی لے کر بھیجا، غنیم چھپ کر بیٹھ گئے. جب مسلمان سو گئے دفتن ان پر آ گئے اور سب کو قتل کر دیا، صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر لوٹے. اور اسی سال زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریہ جموم کی طرف روانہ ہوا، کچھ قیدی اور مواشی ہاتھ آئے، اور جماد الاولی میں یہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 آدمیوں کے ساتھ طرف کی طرف روانہ کیے گئے، اور 20 اونٹ ہاتھ آئے. اور اسی مہینے میں یہی زید عیس کی جانب بھیجے گئے، اور ابو العاص بن ربیع آپ کے داماد یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر قریش کا مال تجارت لیے ہوئے شام سے آتے تھے، وہ سب لے لیا گیا. اور ابو العاص نے مدینہ میں آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی اور درخواست کی کہ یہ مال مجھ کو واپس کرا دو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کر واپس کرا دیا. انہوں نے مکہ میں آ کر سب کی امانتیں ادا کی اور مسلمان ہو گئے. مگر زاد المعاد میں راجح اس قصے کا بعد حدیبیہ ہونا بیان کیا ہے، اور اس کو ابو بصیر کی طرف منسوخ کیا ہے، اور انہوں نے ہی آپ کے ارشاد کی خبر سن کر مال واپس کیا تھا. اور اسی میں سریا عبد الرحمن بن عوف کا شعبان میں دومت الجندل کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور اسی سال شوال میں ارنیین کے مقابلے کے لیے سریا قرض بن خالد سہری کا ہوا، 20 آدمی بھیجے تھے، وہ لوگ پکڑے گئے اور قتل کیے گئے جیسا کہ حدیثوں میں ہے. ان سب کے بعد حدیبیہ ہوا. اللہ قبول فرما دے، معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جز فرما لے، اور یا صدیقین کی خط انتہا عطا فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.